سورة لا إله إلا الله تذكرك التي حديث سمعتك لا إله إلا الله ليس لها حجاب دون الله لا إله إلا الله اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله 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 لا اللہ اللہ کہنے والے دنیا موجود رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے. اور پہلے اللہ کے جل جلالہ کے نواجی کے بحثی دیور میں یہ مسئلہ لکھا ہے. پہلے اللہ کے جل جلالہ کے نواجی اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ اللہ پتا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ اگر سے پر پتا ہے سر کہاں جائے تیرا بندہ تیرے در پر تیرا بندہ بندے کرم آیا تیرے در پر تیرا بندہ بندے کرم آیا اللہ 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 موقعوں پہ حضرت والے مختلف اشعار پڑے ہیں جس وقت جو انسان ہمیں دن چاہ رہا ہو وہ پڑھ لیا کریں, اس سے ایک عاشقانہ ذکر ہو جاتا ہے, مزہ آتا ہے پھر ذکر کے اندر. صرف مشق کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں عادت پڑے. نماز کی سنتوں سے آخر کی جو سنتیں ہیں طرف ہم دیکھ لیں گے, ہماری تین سنتوں پر عمل ہم یہ بھی دیکھ لیں. فائدے کی 13 سنتیں ہیں, یا تحیات میں جب بیٹھتے ہیں اس کی 13 سنتیں ہیں. یہ مردوں کے لیے دائیں پیر کو کھڑا رکھنا, بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا, دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا, تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھا دیں گے اور الا اللہ پر جھکا دیں گے, الا اللہ اشہد اللہ الہ اٹھا دیں گے اور بڑی انگلی سے سب سے بڑی انگلی سے اور انگوٹھے سے چنگلیاں بنا لیں گے دونوں کو ملا کے, پھر اشہد اللہ سے اٹھا لیں گے, الا اللہ سے جھکا دیں گے. جھکانے کا لفظ گرانے کا نہیں, اس کی وجہ سے صاحب نے نماز سنت کے مطابق پڑھے میں لکھا ہوا. اور آخری اتحیات میں درود شریف پڑھنا, درود شریف کے بعد جو بھی دعائیں معصورہ ہیں ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشاہدے میں پڑھ لیں, دونوں طرف دائیں بائیں سلام کرنا, سلام کی ابتدا سیدھی طرف سے کرنا, اگر امام ہے تو مقتدیوں فرشتوں اور نیک جنات سے نیت کر لیں. مقتدی ہے خالی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو امام فرشتوں اور نیک جنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کی نیت کر لیں. یہ یاد کر لیں سنت کو, یہ چھوٹ رہی ہے. جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو آس پاس جو امام ہیں, فرشتے ہیں, نیک جنات ہیں, ان کی نیت کر لیں. اگر اکیلے نماز پڑھ رہے تو صرف فرشتوں کی نیت کر لیں, خواتین جیسے اکیلے نماز پڑھتی ہیں دائیں بائیں فرشتے ان کی نیت کر لیں. مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیر لیں, دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست رکھنا, مضبوط کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا, یعنی اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم, آواز ہلکی کر لیں گے دوسرے سلام کے بعد, خصوصاً جو امام نماز پڑھا رہا ہوں. اس دفتر میں یہ سنت کو ابھی زندہ کیا گیا, پہلے کچھ لوگ کر رہے تھے مگر ابھی میں نے دیکھا خاص طور پہ دوسرے سلام میں آواز ہلکی کر رہے ہیں, کسی نے توجہ دلائی ہوگی. اور مضبوط یعنی اس کی رکعتیں نکل گئی ہیں, امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے. بہتر تو یہ کہ دونوں جب وہ سلام پھیر لیں اس کے بعد اپنی باقی رکعت پوری کریں, پہلی رکعت کے بعد بھی اٹھ جاتے ہیں مسئلے پھر مفتی صاحب سے پوچھ لیں. بہتر ہے کہ دونوں سلام کے بعد اٹھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بڑے گناہ ہیں, ایک تو ہے شہوت کا گناہ, بد نظری کا, گندی فلمیں دیکھنا, اور دوسرا ہے تکبر. اس کی شاخیں ہوتی ہیں پھر غیبت کرنا, غصہ کرنا, لڑائی جھگڑا, ہر وقت گھر میں جھگڑے کی آوازیں آ رہی ہیں. معاف بھی کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے. نہیں سمجھ رہا تو پھر مفتیان کرام سے شیخ سے مشورہ کر لیں. رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہارے تخت و تاج کہیں ہوں گے، تمہارے سر کے بال کہیں ہوں گے، کان کہیں ہوں گے، جسم کہیں ہوں گے، دنیا والوں کی کمائی دلہنی میں کام آتی ہے، حالانکہ پردیس کی کمائی وطن میں کھائی جاتی ہے، دنیا کے پردیس سے نیک اعمال کی کرنسی وطن آخر بھجوا دی جائے، اصل کمائی یہی ہے، باقی سب فکریں چھوڑ دو کہ بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کی فکر میں اتنا وقت بھی مت ہو کہ اللہ کی یاد میں اور اللہ والوں کی صحبت میں کم ہو، یہ خاص بات ہے، بہت سے لوگ اتنا غمگین ہو رہے ہیں بس نہ اللہ والوں کی صحبت میں آ رہے ہیں نہ خود اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بس بچے کی فکر میں پاگل ہو جائے، خود تو اللہ والے بنو بھائی، اس لیے کہ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے نا تو ہماری کمائی نیلام ہو جائے گی اور بچے مقروض کے مقروض رہیں گے. آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سے لوگ بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ رہے ہیں لیکن وہ بچے اپنی نالائقی اور نافرمانی کی وجہ سے، شراب اور کباب اور بدماشیوں کی وجہ سے ایسی ایسی بلائیں بلا میں مبتلا ہوئے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب ختم ہو گیا، باپ کی محنت والی کمائی مفت میں گنوائی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اولاد کا غم مت کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو اور اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو. تو ہر آدمی کے اندر نقل کا مادہ پایا جاتا ہے، کسی بھی عمر میں ہو نا نقل کو کرتا ہے، کہ بچوں میں تو ہوتی ہے نقل کی عادت، جس صحبت میں رہتا ہے اس کی نقل کر لیتا ہے. تو اس لیے اگر ہم نیک بنیں گے، سنت و شریعت پہ چلیں گے تو ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے افراد وہ ہمیں دیکھ کے نقل کریں گے. ہمارے ابا بھی تو ایسے کرتے تھے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اولاد کا غم مت کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو اور اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو. اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ خود ان کی مدد کرے گا، اگر نافرمان ہوں گے تمہاری کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور برے مصرف میں جائے گی. اور اگر تم محنت کر کے اللہ والے بن گئے، یعنی باپ بن گیا، بڑا کوئی گھر کا بن گیا، تو تمہاری نیکیوں سے تمہاری اولاد پر بھی رحمت ہوگی. مفتی محمد حسن امرستی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شفیہ لاہور کے بانی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور وہ دیوار جو دو یتیم بچوں کی تھی اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. تو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا یہ دیوار سیدھی کر دو کہیں گر نہ جائے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، بس آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے جب تک یہ بچے بالغ نہ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نہ لے لیں. دیکھیے یہ رعایت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان یتیم بچوں کی مدد کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے ان بچوں کی مدد کیوں کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. اور باپ کون سا تھا؟ کَانَ الْأَبُو السَّابِعَ، ساتواں باپ تھا. تو اللہ ایسے کریم باوفا ہے کہ جو ان کا بن جائے گا، اللہ کے ہم بن کے دیکھیں، اس کی سات پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں. اس لیے دوستوں سب سے مبارک مسلمان وہ ہیں جو اپنے اللہ کو راضی کر لے اور ہر وقت اس غم اور فکر میں مبتلا رہے کہ سر سے لے کر پیر تک میرا کوئی شعبہ حیات اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو. اگر ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے، شیخ سے اصلاح کروانی. رات کو ایک صاحب کا میسج آیا، وہ سن بھی رہے ہوں گے، حضرت بس میں تو خانقاہ میں دعا کریں آفس سے چھٹی مل جائے، میں خانقاہ میں چلا لگاؤں گا تو صحیح ہو جاؤں گا. یہ وقوف والی بات نہیں، جب تک چلا لگائیں گے. اچھا آگے کیا لکھا ہے؟ میں نفس کا غلام بن چکا ہوں. لیکن یہ بات نا عوام کی ہوتی ہے، میں نفس کا غلام بن گیا. ارے بھائی سیدھی بتاؤ، ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے ہو، گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، نماز چھوڑ رہے ہو، غصہ کر رہے ہو، سیدھی بات کرو نا. بہت کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جو اس کی نظر میں واقعی میں بہت بڑا ہوتا ہے، میں شیخ کی نظر میں ایسا نہیں ہوتا. بولتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ اصلاح کرا لو، اتنا پریشان نہ ہو. وہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھ سے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں نفس کا غلام بن گیا. سیدھی بات بتانی چاہیے، عوام والی بات شیخ سے نہ کی جائے. آپ بتائیے کہ بھائی نفس کی غلامی کیسے نکلیں گے. اب یہ کوئی میسج میں جواب دے سکتے ہیں؟ اس کے تو بیانات ہیں. سیدھا بتا دیں نا کہ بھائی کہاں پہ آپ کی غلطی کر رہے ہیں. آپ بالکل ہی پٹری سے اتر گئے تو واقعی میں آپ کو صحبت کی تو ہمیں بھی ضرورت ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے. میں نے ان کو جواب دیا انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار، ارادہ ہے پکا نہیں ہے، ہمارا حیدرآباد سے ہوتے ہوئے پھر حضرت کے پاس جانے کا ارادہ ہے ہفتے اتوار کو، تو وہ آپ ساتھ رہیں دو دن، حضرت والا کی صحبت ملے گی اور اپنے مسئلے کی صحبت بھی مل جائے گی آپ کو. تو اس لیے پریشان نہ ہو اور ہمت کر کے بیان تو کم از کم روزانہ میرا سن لیں، جب تک چل رہا ہے میرے شیخ کا بیان سنیں. تو میں عرض کر رہا تھا تکبر کا مرض اتنا خطرناک ہے، ایک ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تبلیغ میں چلے لگاتا ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف بھی پڑھاتا ہے، مگر جب مرا تو دل میں تکبر لے کر گیا، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ سن لیجیے مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وقال رجل ان الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا, یعنی جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی بڑائی ہوگی ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا. بتائیے مسلم شریف کی روایت ہے, کتنی خطرناک بات ہے جب شیخ کہہ بھی رہا ہے کہ تکبر ہے, سامنے والے کو ماننا نہیں ہے, تو کتنی خطرناک بات ہے. اس کا علاج کرائیں نا. ایسا کوئی بھی علاج ایسا نہیں ہے گناہ کا کہ وہ چھوٹ نہ سکے. ہر گناہ چھوٹ سکتا ہے, بھلے 100 برس کی عادت ہو 80 برس کی عادت ہو. کتنی عادت پڑی ہو جڑ پکڑ گئی ہو. ایک شخص نے کل ہی میسج کیا میرے گناہوں کی عادت تو جڑ پکڑ گئی ہے جناب. کتنی جڑ پکڑ گئی ہو, شیخ سے اصلاح کروائیں گے ساری جڑیں اکھاڑ کے پھینک دے گا اللہ کے فضل سے. فرمایا یہ وہ زبردست ایٹم بم ہے کہ 100 برس کا تہجد اللہ عمر, 100 برس کی زکوٰۃ, 100 برس کے حج اور عمرے, 100 برس کی نفلیں اور تلاوت. کتنی بڑے 100 برس بہت بڑی بات ہوتی ہے, اب تو ہوتی بھی نہیں اتنی عمریں. 100 برس کی عبادت ساری زندگی کے اعمال کو ہیروشیما کر دیتا ہے. جیسے ایٹم بم کا وہ ذرہ جس نے جاپان کے ہیروشیما کو تباہ کیا تھا, یہ تکبر کا ذرہ تمام عبادات کو ضائع کر دیتا ہے. یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ سارے اعمال ضائع. اللہ والوں کو اس جنت اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. اور ایک روایت میں ہے لا یجد ریحہا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جبکہ جنت کی خوشبو تو میلوں دور تک جائے گی. اتنا خطرناک مرض ہے. کیوں صاحب, اگر آپ کو معلوم ہو جائے ہمارے گھر میں بم رکھا ہوا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بم کو ناکارہ کرنے کے لیے آپ کس سے مدد لیتے ہیں؟ پولیس کے اس دستے کا نام کیا ہے؟ بم ڈسپوزل اسکویڈ. آپ تھانے میں فون کرتے ہیں کہ ایس پی کو فون کرتے ہیں ہمارے گھر میں بم ہے, جلدی سے بم ڈسپوزل اسکویڈ, بم کو ناکارہ کرنے والا پولیس کا دستہ جلدی بھیجیے. تو آپ بم ڈسپوزل اسکویڈ کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایسے اسلحے اور ہتھیار ہوتے ہیں جس سے اس کو ناکارہ کر دیتے ہیں. اب یہ بتائیے جس کے دل میں تکبر کا بم رکھا ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دل سے تکبر کے بم کو نکالنے والا دستہ کون سا ہے؟ یہ اہل اللہ مشائخ اور بزرگان دین ہیں. ان کو تلاش کریں, ان کو اپنا دل دکھائیے, اپنے کو پیش تو کیجیے کہ کہیں ہمارے دل میں بم تو نہیں چھپا ہوا. اگر ہوگا تو وہ نکال دیں گے. ان کے پاس اس کے علاج اور ترکیبیں ہیں جن پر عمل کرنے سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دل کی آنکھیں دیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی تھانہ بھون کی خانقاہ میں کوئی داخل ہوتا ہے تو پہلی نظر جب اس پر پڑتی ہے اس کی سب بیماری سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ علم غیب نہیں ہے, تجربہ ہے. عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حضرت فرماتے ہیں اس کی چال سے, اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فلاں بیماری ہے. ارے بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حکیم لوگ بتا دیتے ہیں آنکھ پیلی ہے تو کہہ دیتے ہیں اس کو یہ ارقان ہے, چہرہ زیادہ لال ہے تو سمجھ جاتے ہیں اس کو فالج گرنے والا ہے, بہت زیادہ خون بڑھ گیا تو ہائی بلڈ پریشر والا مریض چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے. مگر ہمارے ساتھ ایک ٹرین میں بھائی سفر کر رہے تھے ملتان کے سفر میں, اے صاحب کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی معلوم ہوتا ہے. ایسے تھوڑی کہ سب کے سامنے کہنا چاہیے, تربیت یافتہ نہیں تھا بیچارہ اور نہ وہ تجربے کار کوئی حکیم تھے نہ کوئی ڈاکٹر تھے, بس بول دیا. سب کے سامنے والے نے بتایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, نیند کا غلبہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں کیونکہ میرے ابا کی بھی ایسی لال تھی تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر. اگر کوئی اس طرح سامنے والے کہتے تو ویسے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. یہ دیکھو سامنے والا مجھے کیا کہہ رہا ہے. اس لیے بلا وجہ کسی کے اوپر بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اتنا ہمدرد مت بنے, اور خصوصاً جو نا تجربے کار نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بدنگاہی کر کے ایک شخص آیا. اچھا یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پہچان لیتے تھے, بڑے حضرت والا کا بھی معمول تھا, اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ شخص بد نظری کر کے آیا ہے, اور پھر حضرت والا اسی پہ بیان کرتے تھے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سبحان اللہ ہمارے موجودہ شیخ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بصیرت دی ہے, مگر یہ عالم الغیب نہیں ہوتے. ظاہر سی بات ہے اتنے عرصے سے خانقاہ کا کام کر رہے ہیں اللہ, اور نور میں ماشاء اللہ ان کے دل نور سے بھرے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو دل کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام کو بھی عطا ہوئی تھی. دیکھیے آگے فرمانے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بدنگاہی کر کے آیا, دیکھتے ہی فرمایا ما بال اقوامی یترشح من اعینہم الزنا, کیا حال ہے ایسی قوموں کے جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی نے کیسے سمجھ لیا, ہر گناہ کا اثر اس کے آنکھوں پر, چہرے پر, اس کی چال پر پڑتا ہے, اور تکبر والے کی چال ہی عجیب ہو جاتی ہے. اس کی چال ہی سے آپ سمجھ لیں گے یہ شخص متکبر ہے. مگر میں درخواست کروں گا کہ ہمارے احباب میں کوئی بھی اور ہماری خواتین میں کوئی بھی ایسی حرکت کوئی نہ کرے کہ میں چہرے سے پہچان لیتی ہوں کہ میرے بھائی نے، میرے بیٹے نے، میرے شوہر نے یہ گناہ کیا ہے، نعوذ باللہ. یہ اس بات سے تو پناہ مانگی گئی کہ ایسی حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے. اللہ والے اگر پہچان بھی لیتے ہیں تو وہ پردہ پوشی کرتے ہیں ان کی، کیونکہ وہ مسلح ہوتے ہیں، ارشاد کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، تو عام مجلس میں بیان کر دیتے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی نے بیان فرما دیا، کیونکہ اس میں یقین بھی نہیں ہوتا کہ یقین تو نہیں ہو سکتا ہے، پاکے ہو رہے ہوں بیچارے، کھانے کو نہیں مل رہا ہوں، کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ چہرہ ایسا ہو گیا. یہ ہرگز یہ باتیں ذہنی ہوتی ہیں، یقینی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال جانتے ہیں. اور کل ہم نے پڑھا تھا، ہو سکتا ہے وہ سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، وہ اس کا کوئی عمل اللہ کو قبول، ہمارے کسی عمل کی پکڑ ہو جائے، ایسی عمل میں پکڑ ہو جائے کہ نالائق تو لوگوں کے چہرے دیکھتا رہتا ہے. اس لیے بالکل ان حرکتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. ہم لوگ بالکل مبتدی ہیں. مبتدی کہتے ہیں جو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے ہم لوگوں نے. اپنے آپ کو زیادہ پرانا سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمارے شیخ فرماتے ہیں بھی ہمیں تو تقویٰ کا تاب ہی نہیں ملا ہمیں. اور اللہ والوں کی کیا شان ہے، بس اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ میں سنتوں پہ چلتا ہوں، میں مسنون دعائیں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، نظر کی حفاظت ہے میری، نمازوں کا کیا حال ہے. اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو جو ٹھونگے لگا رہے ہیں وہ جو ٹھونگے ہم لگا رہے ہیں سجدے میں، وہ پتہ نہیں کیسے سجدے ہیں ہمارے. اس کی فکر کر لیں کہ بھائی اچھا موت عرصے سے ماشاء اللہ نماز قضا نہیں ہوئی، تو خوشو خضو کی فکر کریں، ورنہ خوشو خضو تو دوسرا نمبر ہے. مگر جو چونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نماز قرآن میں آتا ہے، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی فکر کر لیں کہ اتنے زمانے سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہماری. اور اللہ والوں کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے خاص بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے کو ذلیل کر کے مٹا کر. ان کی چال بتاتی ہے کہ اللہ کی عظمت کے سامنے دبے جا رہے ہیں، اور متکبر کی چال بتاتی ہے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے، اکڑ کے چلتا ہے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اے متکبروں، تم اتنی زور سے زمین پر پاؤں رکھتے ہو لیکن تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑ سے زیادہ لمبے ہو سکتے ہو جو گردن تان کر چل رہے ہو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو کیونکہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور بیوقوف ہے جو اتنی گردن تان کر چل رہا ہے، تو پہاڑوں کی لمبائی کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اپنے کو پہاڑ سے زیادہ اونچا بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو تکبر انتہائی ناپسند ہے. قرآن میں اس کی بیماریوں کے انداز سے بیان فرمایا ہے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے دو آدمیوں سے کبھی مناسبت نہیں ہوتی، ایک متکبر شخص سے، ایک چالاک سے. میرے شیخ اول حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تکبر کی بیماری ہمیشہ بیوقوفوں کو، احمقوں کو ہوتی ہے، حماقت خدائی قہر ہے. مثنوی مولانا روم میں اللہ نے، مولانا رومی نے یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیزی سے بھاگ رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں اس طرح بھاگ کر تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں اور اس کی صحبت سے اپنے کو جلد از جلد خلاصی دینا چاہتا ہوں. آپ کے سمتی نے عرض کیا آپ تو اللہ کے رسول اور مسیحا ہیں، آپ کی برکت سے تو اندھے کوڑ کے بیمار والے شفا پا جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حماقت کی بیماری خدائی قہر ہے، اور اندھا پن اور کوڑ قہر خداوندی نہیں ابتلا ہے. ابتلا ایسی بیماری ہے جو اللہ کی رحمت لاتی ہے، اور حماقت ایسی بیماری ہے جو قہر الہی لاتی ہے. لہذا احمق سے بچنا چاہیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ گریز امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ اپنے ضرر کے خوف سے نہ تھا، کیونکہ نبی ہونے کی وجہ سے آپ تو معصوم محفوظ ہوتے ہیں. اس طرح بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، مجھے بھی ایسے بہت لوگ ملتے ہیں، مشائخ کو بھی، ان کے غلاموں کو ملتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ملتے ہوں گے. اپنا ہی مطلب کی ہر وقت سامنے رکھتے ہیں، مطلب ختم اور بس رفو چکر. چالاکی اسی کا نام ہے. چالاک آدمی مخلص نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ خلوص سے محبت نہیں کرتا، اپنے مطلب کی محبت کرتا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا مجھے چالاک متکبر دونوں سے مناسبت نہیں ہوتی. ایک شخص بہت زمانے تک مجھ سے اس کی دعا کرواتے رہے، بیوی مل جائے، بیوی مل جائے، بیوی مل جائے، لڑکی مل جائے. اچھا بھائی مل گئی، اب غائب. اور ایک صاحب مجھے جاب کی دعا کراتے رہے بہت بہت عرصے تک، فون بھرنا بھائی ملنا، ایسے فدا ہونا، جاب مل جائے، جاب مل جائے، جاب مل جائے. میں بھی زیادہ اس کی باتوں میں آ گیا، خیر اچھے چلو، ہمت کے سب کی دعا کرتے ہیں. زیادہ کی گڑا کے دعا کر دی، سفر میں بھی تھے تو ماشاء اللہ اچھی جاب لگ گئی اس کی. وہ میری دعا کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل سے لگ گئی. دعا تو ہم نے کر دی مگر اب غائب. تو یہ کیا سب چیزیں ہیں بھائی؟ تعلق کس لیے جوڑا تھا؟ اللہ کے لیے؟ ایسے ہی دوستوں یہ عرض کر رہا تھا، تکبر کا مرض بڑا خطرناک ہے، اس کی فکر کریں، کیونکہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہوگی. اگر گھر میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن کسی نے ایک بم بھی رکھ دیا ہو تو کیا آپ کو چین آئے گا؟ جب تک بم ڈسپوزل اسکوائر سے رابطہ نہ کریں. تو ہمارے دل میں معلوم نہیں کوئی تکبر کا پڑیا پڑی ہو، ریاکت کی پڑیا پڑی ہو. لہٰذا بزرگان دین میں جن سے آپ کی مناسبت ہو ان سے تعلق قائم کریں. جب میں کہتا ہوں کسی سے تعلق قائم کریں تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اختر چاہتا ہے کہ ساری دنیا مجھ سے بیعت ہو جائے. استغفر اللہ، یہ میں نے کب کہا بھائی؟ ملتان میں میرا بیان سن کر ایک صاحب نے کہا، آپ کی تقریر کا خلاصہ یہ کہ سارا ملتان آپ کے قدموں میں آ جائے. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، ملتان لگاتے ہو. جب میں بار بار کہتا ہوں جس خادم دین سے اہل اللہ کی اجازت یافتہ سے تم کو مناسبت ہو اس سے رجوع کر لو، تو پھر یہ الزام لگانا کیسا ہو؟ ختم کر رہا ہوں. اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بعض لوگوں کو کینسر ہے، لہٰذا جس ڈاکٹر پر تمہیں اعتماد ہو اس سے رجوع کر لو، تو جو بیچارہ تقریر کر رہا ہے اس پر الزام لگانا کہ بس آپ چاہتے ہیں سارے مریض آپ کی ڈسپنسری میں پہنچ جائیں، بتاؤ یہ الزام ہے یا نہیں؟ جب میں بار بار اعلان کرتا ہوں کہ مولانا تفیع عثمانی صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے خلیفہ، بیت المکرم میں ان کا بیان مجلس ہوتی ہے، نازوان مفتی رشید صاحب اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، دارالعلوم میں مفتی عبدالرسکھروی صاحب ہیں، یہ سارے علماء شیخ ہیں. اسی طرح سکھر میں بعض بزرگان دین ہیں، جہاں مناسبت ہو وہاں جاؤں. ہمارے شیخ اس سفر میں سکھر میں ماشاء اللہ، اور رات کو میں نے بیان بھی سنا، حضرت والا نے بہت درد سے بیان فرمایا، باغ میں کہیں بیان تھا، مومن مسجد میں، وہاں پہ حضرت ثانوی کے بہت سے خلفاء آ چکے ہیں، اور حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ بہت مشہور بزرگ، ان کے خلیفہ کے خلیفہ غالباً وہاں موجود تھے اس وقت، بھائی جان کے نام سے حضرت فرمایا تھے بیان میں. تو وہ سکھر میں بہت ماشاء اللہ نے دین کا کام لیا. حضرت ماشاء اللہ ہمارے شیخ جہاں بھی جاتے ہیں ایسے بزرگوں سے ملاقات، ان کی خانقاہ میں بیان ہوتا ہے، تو بہت زبردست خانقاہ اور ماشاء اللہ وہاں کام ہو رہا ہے. تو حضرت والا کا وہاں بیان ہوا تو حضرت نے مشائخ کی باتیں بتائیں، بیکا شاہ کی باتیں بتائیں، اور اس میں ان لوگوں کو بڑا مزہ آیا. بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے حضرت والا بیان کر رہے ہیں. بہت درد دل سے رات کو میرے شیخ کا بیان ہوا، میں نے تعریفی کلمات لکھے، حضرت کو میسج کیا، حضرت نے دعائیں دی، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں جانے دیا. حضرت نے بس ایک جملہ لکھ دیا، کروڑوں آمین، خود ہی لکھ کے دیا ٹائپ کر کے. بہت خوشی ہوئی کہ شیخ کا میسج آیا تھے مصروفیات کے باوجود بھی. تو فرمایا کہ سارے علماء شیخ ہیں، اس طرح سکھر میں بعض بزرگان دین ہیں، جہاں مناسبت ہو وہاں جاؤ، پھر یہ الزام لگانا ظلم ہے نہیں. اب یہ کہنا کہ تیرے بعض شعر میں اشارہ ہے، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. آپ نے تو اس میں دعویٰ کیا کہ میں ولی اللہ ہوں، میرے دامن فقر میں تاج قیصر ہی پوشیدہ ہے، تو میں ان سے کہوں گا شاہ ولی اللہ محدث دہلی سے بھی کہہ دو، دہلوی سے بھی کہہ دو، انہوں نے بھی کہا تھا جامع مسجد دہلی میں کہ میرے ولی اللہ سینے میں ایک دل رکھتا ہے جس میں اللہ کی محبت کے جواہرات ہیں. اے سلطان مغلیہ، مجھ سے بڑا میر ساما دولت مند کون ہوگا؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی تعریف کی جا رہی ہے، بلکہ مراد اہل اللہ کی تعریف کرنا ہے. ایسے اشعار میں اللہ والوں کی تعریف کرنے کی نیت ہوتی ہے. شعر فہمی بھی تو ایک چیز ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ ہی لو اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ بدگمانی کی نوبت نہ آئے. باقی ان شاء اللہ کل جب صحابہ نے سنا کہ جنت میں ہی جائے گا، تو ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ، اگر کوئی شخص پسند کرے، اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، خوب اچھا دھلا ہوا عمدہ لباس پہنتا ہے، مان لو جوتا بھی سلیم شاہی پہنتا ہے، مطلب یہ تھا کہ کہیں تکبر تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمال جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. میلا کچیلا رہنا کوئی اچھی بات نہیں، انسان صاف ستھرا رہے، جتنا ہو سکے اچھے لباس میں رہے، تکبر نہیں ہے. تکبر ہے اس کا مادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تکبر کا بم 2 جز سے بنتا ہے، حق بات قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. یہ اس کی تفسیر ان شاء اللہ کل اللہ نے چاہا تو اب دعا کر لیتے ہیں. لگان سے یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میرے دل سے، ہم سب کے دلوں سے، اور جو سن رہے ہیں اور جو ہمارے دوست سن رہے ہیں، جو خواتین سن رہی ہیں، ہم سب کے دلوں سے یہ تکبر کا ایٹم بم نکال دیجئے. رائے برابر تکبر نہ ہو، کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھے، کسی انسان کو بھی نہیں سمجھنا، مسلمان نہیں، کسی انسان کو بھی ہم حقیر نہ سمجھیں، اور حق باتوں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی انانیت اپنی نفسانیت مٹانے کی توفیق دے دے، اپنی نفسانیت کو مٹا دے، انانیت پرستی کو مٹا دے، تکبر کو مٹا دے، اور جھک جائیں اللہ کے حکم کے آگے. اور جو شیخ باتیں بتائے، شریعت اور سنت کی باتیں، اکابر اور اپنے اختر کی، حضرت والا رحمۃ اللہ کی باتیں، تو ہمیں جھکنے کی توفیق دے، اور یا اللہ ہم نفس و شیطان کے غلام ہیں, کبھی عمل نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہے مگر یہ کہ اس کو حق سمجھے اور ہمیں کڑن ہو کہ ہم بھی عمل والے بن جائیں, مگر یہ ٹھیک تو نہیں ہے مگر کڑن تو رہے, استغفار توبہ کر کے چلتے رہیں, مایوس بھی نہ ہو. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے اور ہمیں مایوسی سے ہی بچا لیجئے اور ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہمتوں کی بارش فرما دے, توفیقات کا خزانہ عطا فرما دے. لا حول ولا قوت الا باللہ کے صدقے ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے. حضرت والا کو کروڑوں جانے عطا فرما, ان کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج ہمارا حضرت والا کو بنا دے. خوب صحت و عافیت سے رکھیے, ماشاءاللہ خوب بیانات ہو رہے ہیں, خوب بزرگان دین سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اے اللہ خوب قبول فرما, اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے اور عافیت و صحت سے رکھیے, خوب قبول فرمائیے, کروڑوں جانے عطا فرما, نیند میں برکت عطا فرما, سکون قلب عطا فرما, لوگوں کا خوب رجوع فرما اور ہمیں ان بزرگوں کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبی الامی امین یا رب. بحرمت سیدی جی.